بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب ما جاء فی منکری القدر، منکرین تقدیر کا بیان. شیخ صاحب نے اس باب کو اس کتاب کے آخر میں یا آخری ابواب میں شامل کیا ہے تاکہ کلمہ توحید کی متممات اور مکملات کا بھی ذکر کیا جائے، جن کے بغیر کلمہ توحید ناقص ہے، اور ان میں سے ایک امر یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو، فرشتوں پر ایمان. نمبر تین، کتابوں پر ایمان. نمبر چار، انبیاء پر ایمان. نمبر پانچ، آخرت پر ایمان. اور نمبر چھ، تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مسلمان کا یا کسی مومن کا ایمان ہوتا ہی نہیں. جب تک یہ چھ ارکان، چھ ستون پورے نہ ہوں تو مسلمان مسلمان رہتا ہی نہیں. اور ایک بڑا شبہ ہوا تاریخ میں، ایک بڑی غلطی ہوئی ہے تقدیر کے تعلق سے، جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے اس باب میں بڑی پیاری دلیل کے طور پر بڑی پیاری روایات لے کے آئے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ شیخ صاحب کا علم کتنی وسیع تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اگرچہ دلائل بہت ہیں قرآن سنت میں، دیکھیں تقدیر کے تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث، لیکن ان بہت زیادہ میں سے جب آپ کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر آپ اسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہو، اگرچہ خیر سب میں ہے، لیکن جب آپ کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں اور اس پیغام کو آپ مکمل طور پہ دینا چاہتے ہیں اور اس پیغام کے اندر جو سب سے افضل اور بہترین چیز ہے وہ آپ پہنچانا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کو اس پیغام کے لیے جو دلیل ہے وہ بھی اس کے مطابق ہی لینی پڑے گی. تو غلط فہم یہ ہوئی جو قدریوں نے کی، قدری ایک فرقہ تھا جو منکرین تقدیر تھا، تقدیر کا انکار کیا کرتے تھے، ان کو قدری فرقہ کہا جاتا ہے، اور اہل سنت و جماعت نے اس فرقے کا رد کیا، بڑی سختی سے رد کیا، اور بلکہ اتنی سختی برتی کہ جس راستے سے وہ چلتے اس راستے بھی چھوڑ دیتے تھے، جس مجلس میں بیٹھتے وہ مجلس بھی چھوڑ دیتے تھے. یہ اہل بدع ہیں، بدعتی لوگ ہیں. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے دور رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان کے بچوں سے بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. ایک مرتبہ امام سفیان ثوری ایک جگہ پر آئے اور دیکھا کہ بعض لوگوں کا رش ہے ایک شخص کی بات سننے کے لیے. دیکھیں لوگوں کا ہجوم کسی کے لیے کوئی ثبوت نہیں کہ اس شخص کا عقیدہ صحیح ہے، اس شخص منہج صحیح ہے، تو لوگ سننے کے لیے، اس کی بات سننے کے لیے بہت رش تھا. تو میں پوچھے یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ اسے کہا گیا فلان بن فلان ہے. تو امام صاحب نے، امام سفیان ثوری نے یہ سوال کیا کہ اس شخص کے دوست کون ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قدریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو مکرین تقدیر ہیں جن کا میں ذکر کروں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ انہی میں سے ہے. کسی نے کہا بھئی یہ تو اہل سنت جماعت کا عالم ہے. کہا اگر عالم ہوتا تو ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں، ان کے دوست نہ ہوتے. تو آپ دیکھیں اگرچہ وہ نصیحت کے لیے جاتا تھا، لیکن نصیحت کے یہ مقصد نہیں کہ ہم ان کو اپنا دوست بنا لیں, اپنا ہم نوالا ہم پیالے جیسے کہتے ہیں نا, اس طریقے سے نہیں. لنگوٹے یار بنا دیا اور کہتے کہ میں نصیحت کے لیے جاتا تھا. یاد رکھیں آپ کی پہچان آپ نہیں ہے, آپ کے دوست ہیں. سلف سے ثابت ہے, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر بدعتی اپنی بدعت چھپائے تو وہ ہمیں اس کے رہن سہن سے, اس کے دوستوں سے اور اس کے ماحول سے معلوم ہو جاتی ہے. جتنے بھی چھپانا چاہے چھپا لے, وہ ہم سے اپنے دل کی بات چھپا سکتا ہے لیکن اپنے ماحول کو چھپا نہیں سکتا جس میں وہ رہتا ہے. تو قدری ہے کون جس کی سختی سے علماء سلف نے مخالفت کی ہے؟ یہ فرقہ وجود میں آیا بہترین زمانے میں, پہلے 3 صدیوں میں. کیسے آیا؟ ایک شخص کا نام ہے سیمسن, اسے عربی میں سوسن کہتے ہیں, کرسچن تھا یہ شخص. اس شخص نے دیکھا کہ ابو لؤلؤ مجوسی ایران سے آیا اور اس نے سیدنا عمر خطاب کو قتل کیا, شہید کیا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. اور یمن سے عبداللہ بن سبأ یہودی آیا اور اس نے مسلمانوں کے تفرقے میں بڑا کردار ادا کیا اور مسلمانوں میں تفرقہ بھی کیا اور اہل بیت کو صحابہ کرام سے جدا کر دیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا بڑا شخص کا کردار تھا بدعقیدگی پھیلانے میں, یہاں تک کہ صحابہ کرام کی تلواریں ایک دوسرے کے لیے اٹھیں, یہاں تک یہ فتنہ گہرائی پکڑ چکا تھا. تو اس شخص نے دیکھا جب بڑا آسان ہے اس دین کو توڑنا اس طریقے سے, جو کام تلوار سے نہ ہو سکا, توپ اور بندوق سے نہ ہو سکا, وہ تو بڑا آسان راستہ ہے نا کہ آپ ان میں گھس جاؤ, ان کی صفحہ میں شامل ہو جاؤ, جھوٹا کلمہ پڑھ لو, پھر ان کے قدم ڈگمگانے کے لیے ان کی جھوٹی باتیں کہہ دو اور آپس میں لڑوا دو اور بدعقیدگی پھیلا دو. اب اسے لڑوانے کے لیے ایک بڑا پیارا سا ان کا ایک طریقہ ہے, نعوذ باللہ, ان کے نزدیک ہے تو سارا کفر اور بدعت, کہ لوگوں کو اگر تبدیل کرنا ہے تو لوگوں کے عمل کی تبدیل نہ کرو, بے نمازی کو نمازی نہ بناؤ, نہیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نماز کا تعلق ہے بدن سے. آپ اٹیک کرو اس کے دل پہ, اور دل میں ہوتا ہے عقیدہ, اس کے عقیدے میں خلل پیدا کر دو, اس کی ساری نماز بھی ضائع ہو جائے گی, اس کے روزے بھی ضائع ہو جائیں گے, اس کا حج اور سارے عبادات ضائع ہو جائیں گے. تو کیوں محنت کرتے ہوں کہ نماز سے روکنے سے؟ نماز اچھائی کا سبق دیتی ہے, برائی سے روکتی ہے. تو پھر ایک ہی راستہ اپناؤ, بدعقیدگی پھیلاؤ, بس یہ کافی تمہارے لیے. تو شخص نے دیکھا کہ لوگ جو ہے تقدیر کے معاملے میں تھوڑے سے مشکل میں ہیں. دیکھیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمزوری دیکھتے ہیں مسلمانوں کی. عبداللہ بن سبأ کو کمزوری کیا نظر آئے؟ کہ لوگ سیدنا عثمان کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں, اپنے خلیفہ کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں, یہ بہت بڑی کمزوری ہے, یاد رکھیں. امت میں جو تفرقہ پیدا ہوا یا قتل غارت ہوئی, اس کی ابتدا امت کے اندر سے ہوئی, باہر سے نہ ہوئی, افراد سے ہوئی, اور ان کا خمیازہ جو ہے پوری امت کو بھگتنا پڑا. اور اس نے دیکھا, سوسن سیمسن کرسچن نے دیکھا کہ یہودی نے اپنا کام کر دیا اور آگ کے پجاری فارسی نے اپنا کام کر دیا, میں کیوں پیچھے رہوں؟ اس نے دیکھا تقدیر کے معاملے میں بڑے ڈگمگاتے ہیں اور بڑے شبہات کی بات ہوتی ہے, اور تقدیر کا باب ایسا ہے جس کے مطابق ہمیں منع کیا گیا کہ اس کے باریک بینی جانے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے, گمراہی کا سبب بنتا ہے. باریک بینی نہ دیکھو, جو کچھ آیات اور احادیث ہیں ان پہ اگر آپ ان کا علم حاصل کر کے علماء سے, صحابہ کرام سے, تو پھر آپ کے یہ شک و شبہ دور ہو جائیں گے, جیسا کہ میں دلی کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن لوگ کتنی ہیں جو اس بہترین زمانے میں بھی جو صحابہ کرام کے پاس جا کر سوال کرتے تھے, بلکہ ہوا نفس, خواہش نفسات, خواہشات نفسانی جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, اور وہی انسان کے مستقبل کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ انسان نے کہاں کس طرف اپنے آپ کو موڑنا ہے. تو یہ شخص آیا اور اس نے یہ شبہ پیدا کیا, دیکھو مجھے یہ بتاؤ, سوال کیا اگر اللہ تعالی کسی انسان کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالی جان لیتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، کفر کا ارتکاب کرنا ہے، تو پھر رحمت کا تو یہ تقاضا ہے کہ اسے روک دیتا اور اسے گناہ نہ کرنے دیتا. جب اللہ تعالی یہ جان لیا کہ ابو جہل مثال کے طور پہ کفر پہ مرے گا، تو پھر اللہ تعالی نے اسے لکھا کیوں کہ کفر پہ مرے گا؟ تو اللہ تعالی اسے ہدایت کیوں نہیں دی؟ جب ارحم الراحمین ہے تو ہدایت دے دیتا. لوگوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالی جو چیز جانتا تھا پھر اس میں درستگی کیوں نہیں کی؟ ایک شخص تو کمزور ہے، ضعیف، اللہ تعالی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اچھا کیوں نہیں کیا؟ ہم سب اچھے ہو جاتے، سب جنت میں چلے جاتے. یہ فتنہ وہاں سے شروع ہوا. پھر ان کے بعد ان کے جانشین معتزلی آئے، وہ بھی قدری ہیں، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا دیکھیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا ہے، قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو تقدیر، اور یہ تقدیر لکھی گئی انسان سے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے. لیکن ہم یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہے اور شر کو چاہا ہے اور اسے پیدا کیا ہے. کفر کو مخلوق نے چاہا ہے، شر کو مخلوق نے چاہا ہے، اور مخلوق نے ہی کفر اور شر کو جنم دیا ہے. مخلوق نے سارا کچھ کیا، خالق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمارے سامنے چار باتیں ہیں، علم ہے، کتابت ہے، لکھنا لوح محفوظ میں، پھر چاہنا مشیت ہے، اور پھر پیدا کرنا خلق ہے. اور یہ چار مرتبے ہیں قدر تقدیر کے، چار مرتبے ہیں، چار درجات ہیں. اور جس شخص نے ان چاروں کو سمجھ لیا وہ کبھی تقدیر کے معاملے میں گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کو تفصیل چاہیے اس درس کے متعلق تو عقیدے کے دروس میں، عقیدہ اصول و جماعت، قرآن سنت و سلف صالحین کی روشنی میں درس ابھی تک بھی جاری ہے، اس میں نے تقدیر کے متعلق تقریباً 10 دروس سے زیادہ میں نے بات کی ہے اور تفصیل سے بات کی ہے، دلائل کے ساتھ کہ تقدیر کے متعلق مسلمان کو کیا جاننا چاہیے، اور جو شکوک و شبہات میں رہتے ایسے جیسے یہ شبہ سامنے آئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، عام مسلمان کیسے ان شبہات سے بچ سکتے ہیں، تو تفصیل وہاں سے لے لیں. وقتی میں تفصیل یہاں پہ بھی بیان کروں، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، آپ آسانی سے تسلی سے سن لیں. ہاں اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی غلط فہمی واقعی رہتی ہے یا آپ مزید کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نمبر میرے آپ کے لوگوں کے پاس تھا، مجھے بہرحال فون بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے مل کے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. دونوں کا اتفاق قدری و معتزلے کا اس چیز پہ ہوا کہ عقل کو نقل پہ، قرآن سنت پر مقدم کرنا چاہیے، آگے کرنا چاہیے، یہیں سے دونوں نے مار کھائی. یہاں پہ اتفاق، اختلاف کس میں ہے؟ کہ قدریہ نے اللہ تعالیٰ کا علم اور کتابت کا انکار کیا، یعنی پوری تقدیر کا انکار کیا، اور جو معتزلی انہوں نے علم کا اور کتابت لکھنے کا اقرار کیا، اور باقی دو جو درجات ہیں جو مشیت ہے اور خلق ہے اس کا اقرار کیا. میں صرف یہاں پہ دو لفظوں میں اس کی وضاحت کر دوں کہ علم، کتابت، مشیت اور خلق ہے کیا چار چیزیں. دیکھیں اللہ تعالی اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے 50 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا تھا کہ اس زمین پہ کون کون سے لوگ آئیں گے، وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کا کیا کردار ہوگا، کون اچھا کام کرے گا، کون برا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے سب جان لیا. جب اللہ تعالیٰ نے جان لیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے، اسے کہتے ہیں العلم الازلی، یعلم ما کان وما یکون وما سوف یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون. اللہ تعالیٰ جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے، اور کوئی مخلوق یہ جان نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو جانا ہے اپنے علم میں، ازل علم میں، ابھی کچھ پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے پیدا تو کرنا تو آخر میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جان لیا تو حکم دیا قلم کو لکھو. قلم نے کہا میں کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا کرتے ہی حکم دیا، جیسے میں حدیث میں ابھی بیان کروں گا، لکھو. قلم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ میں کیا لکھو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکھو پورے کائنات کی تقدیر تا قیامت جو ہونے والا ہے، اور قلم نے اللہ کے حکم سے جیسے اللہ کا حکم تھا ویسے لکھا. قلم تو جماعت ہے، اس کی کیا مجال ہے کو اپنی مرضی سے کچھ لکھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر جو جانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا لوح محفوظ میں، اور پھر جو لکھیا اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ وجود میں آیا، اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. تو مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے چاہے اسے پیدا بھی کیا ہے، اور جو نہ چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. اللہ نے خیر کو چاہا ہے، خیر بھی آیا ہے، پیدا ہوا ہے. اگرچہ خیر اور شر ہمارے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اصل جو ہے خیر اور شر کا جو مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور یاد رکھے شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں خیر ہی خیر ہے، اگرچہ وہ ظاہر میں شر نظر کیوں نہ آتا ہو. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ اسے پکڑتے ہیں اور نرس اسے ٹیکہ لگاتی ہے، وہ آپ کا بچہ رو رہا ہو تو بھاگنا چاہتا ہے، اسے پکڑ کے رکھتے ہیں. کیوں؟ بچے کے تکلیف دے کہ نہیں، درد ہوگا کہ نہیں؟ آپ اپنے بچے کو درد دینا چاہتے ہیں، یا اس ٹیکے سے اس کے پیچھے خیر ہے جو آپ اس جو آپ اس کو وہ خیر دینا چاہتے ہیں جو اسے نظر نہیں آ رہا. اگرچہ آپ کا دل بھی دھڑکتا ہے، اپنے بچے کو پکڑا ہوا آپ نے. دیکھیں ہم دنیا میں ایسا کرتے ہیں، انجیکشن لگانے میں شر ہے، لیکن اس شر کے پیچھے اس کی عافیت ہے، اس کی شفا ہے، تو خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں شر کو پیدا نہیں کیا، یاد رکھیں. ہر چیز میں خیر ہے، لیکن کسی کو نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا. اور یہ ضروری ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو جانیں. حکمت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا جو حکم ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا، ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، جو حکم ہے، اس کی تعمیل کرنا بس. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب اپنی اس بات کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں باب ما جاء فی منکر القدر. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، سید عبداللہ بن عمر کا ایک اثر سے اس حدیث کا آغاز کرتے ہیں، بڑا پیارا اثر، قصہ ہے صحیح مسلم کی پہلی روایت، جا کے پڑھ لینا آج صحیح مسلم کی پہلی روایت، ایک بڑا پیارا قصہ ہے. بعض لوگ آتے ہیں سید عبداللہ بن عمر کی طرف اور کہتے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ایک نئی بات آئی ہے، بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے بھائی، عراق اور شام کا سفر کر کے مدینہ کی طرف آنا اور ان شکوک و شبہات کو دور کرنا کتنی پیاری بات ہے. آج ہمارے ذہن کتنی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، علماء کے نمبر بھی ہیں ٹیلی فون کے، ہم نمبر نہیں گھماتے پوچھنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اونٹوں پر سفر کر کے دو دو تین تین مہینے گرمی اور سردیوں کو برداشت کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال تو ہماری رہنمائی کیجئے. دیکھیں سر، عبداللہ بن عمر لمبا قصہ ہے، میں نے صرف آپ کو اس میں ہنٹ دیا ہے، قصہ پڑھ لینا. سر عبداللہ بن عمر شاہد، شیخ صاحب یہاں پہ بیان کرتے ہیں جو اس پوری اثر کا جو شاہد حدیث کا، سر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں والذی نفسی ابن عمر بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو کان لأحدہم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، ثم انفقہ فی سبیل اللہ، پھر اس نے وہ سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو دے دیا، ما قبلہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا. صدقات و خیرات عبادت ہے میرے بھائی، نہیں تو یہ عبادت اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ دیکھیں سونے کا ایک گرام نہیں کی بات ہو رہا، ایک گرام تولے کی بات نہیں کر رہا میں. آج ایک گرام تولے کیا، ایک گرام سونے کی کیا قیمت ہے؟ 170 ہو گئی، یہ آج کا ریٹ ہے. 170 ایک گرام ہے، اور تولہ ہوتا ہے 11 یا 12، کتنے کا ہوتا ہے؟ 11 گرام کا. اچھا 11 گرام 650، اچھا 1 کلو کتنا ہوگا؟
900 گرام.
ایک پہاڑ کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ. ایک پہاڑ, احد کا پہاڑ دیکھا ہے, احد جاتے ہیں, یہ ایک پہاڑ نہیں, بڑا سا پہاڑ ہے. اس بڑے سے پہاڑ کو سونا تصور کرے اور آپ اس سونے کو اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دے دیں اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. کیوں بھائی؟ عمل تو ہے, کتنا بڑا دیکھے گا. روایت میں دیکھیں, فی سبیل اللہ, دکھاوے کے لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی سونے کا پہاڑ دے دیا, نہیں, اس کی نیت اچھی ہے, اس کا اخلاص بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی ٹھیک ہے. یہ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ارے اخلاص کافی نہیں ہے کیا؟ غلطی عقیدے میں ہوئی, بد عقیدگی ہے دل میں. کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان نہیں ہے, عمل سارا ضائع ہو گیا. اسے کہتے ہیں کلمہ توحید کے منافی امور, جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. تقدیر کا انکار کرنا ارکان اسلام کا انکار کرنا ہے. جسے تقدیر کا انکار کیا وہ اس شخص کے برابر جسے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. فرق کیا ہے؟ یہ بھی ستون ہے ایمان کا, وہ بھی ستون ہے ایمان کا. یہ پہلا ہے, یہ آخری ہے. ایک کا انکار کیا تو اس کا بھی انکار کیا, تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ شریعت نے فرق نہیں رکھا. ارکان اسلام کا جس نے کسی بھی رکن کا انکار کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے وہ. اچھا, یہ قول تو بڑا قوی ہے. سید عبداللہ بن عمر مشہور عظیم صحابی عالم صحابی ہیں, اپنی طرف سے بات کریں گے. ایسا فرماتے ثم استدل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دلیل کے طور پر, بھئی دلیل اس نور کا نام ہے, جب آپ اسے بیان کرتے ہیں تو سینے بھی چوڑا ہو جاتا ہے اور دل میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے, اس بات کے, یہ میری اپنی رائے نہیں ہے, اس بات کے پیچھے بڑی قوی اور بڑی مضبوط باتیں ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب صحابی کی بات بھی ساتھ آتی ہے پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. ہمیں تو سابق قول بھی ملا ہے, صحابہ کرام تو جب اپنی بات پیش کرتے تو قرآن و سنت ہوتے ہیں ان کے نزدیک. ہمارے ایک تیسرا انعام بھی دیا گیا ہے قرآن و سنت کے ساتھ, صحابہ کرام کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال بھی موجود ہیں. میرے بھائی یہ نور علی نور ہے, ورنہ ہم کہاں سمجھ سکتے قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی سے. امت میں تفرقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ امت 73 فرقوں میں بٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ ہر گروہ نے قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہا. ایک گروہ ہے جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اور ان سلفی کہتے ہیں, اور یہ ایک گروہ جو فرقہ ناجیہ ہے, طائفہ منصورہ ہے, ایک ہی گروہ ہے بس. علما انا علیہ واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اچھا, آئے دیکھ سکتے عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں. ثم استدل بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سے مسلم کی پہلی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث بیان کی, فرماتے ہیں الایمان, ایمان یہ ہے, ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے, فرشتوں پر ایمان لے کے آئے, کتابوں پر ایمان لے کے آئے, رسولوں پر ایمان لے کے آئے, اور آخر پر ایمان لے کے آئے, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, یہ ایمان ہے. اس حدیث میں یہ لمبی حدیث ہے بہرحال, اور اس میں جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا علم تھا وہ جواب دیا, جس کا علم نہ تھا اس متعلق کیا فرمایا؟ اللہ اعلم. جس چیز کا علم تھا فرمایا الاسلام, کیا ہے اسلام؟ نہیں, حدیث میں کیا ہے اسلام؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کلمہ شہادت, واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت الحرم لمن استطاع الیہ سبیلا. پانچ ارکان اسلام ایک حدیث میں دیکھیں. مل اچھا, جب جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سائل ہے جو علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے آیا, اور حدیث ذرا جا کے پڑھنا, بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سفید چمکدار کپڑے اور کالے سیاہ بال, خوبصورت انسان آتا ہے اور اس پر وہ مسافر بھی نہیں لگتا, کیونکہ مسافروں کے سر کے بال جو ہیں بکھرے ہوتے ہیں اور کپڑوں پہ گرد و غبار ہوتا ہے. یہ عجیب سا شخص ہے, ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, مسافر بھی نہیں ہے, اور سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے جواب کی. تعجب. جواب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا, فرمایا صدقت. ارے سائل بھی تصدیق کرتا ہے, سائل تو لا علم ہے, وہ تو علم حاصل کرنے آیا ہے, تو تصدیق تو وہ کرتے جو پہلے سے جانتا ہو. سبحان اللہ, یہ ارکان اسلام تھے. بیان کرنے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق کرنے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. آج ہم اس کتنے مسلمانوں کو جانتے ہیں ارکان اسلام کتنی اور کیا ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ میڈیکل کالج میں جائیں اور میڈیکل کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں اور اسے کہا بیٹا ارکان اسلام کتنی اور کیا ہے, وہ آپ کو جسم کی ایک ایک رگ گن کے بتا سکتا ہے. یہ گریٹ سیفنس وین ہے, یہ فلان نام آتے ہیں, ہڈیوں کے نام ہمیں آتے ہیں, ہڈیوں کے نام آتے ہیں, یہ کون سی بون ہے, یہ کون سی بون ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے. لیکن ارکان اسلام کتنی ہیں, ہڈیاں کتنی ہیں فرق سے بتائے گا, گوشت کے ٹکڑے کتنے فرق سے بتائے گا, ارکان اسلام کتنی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ایم بی بی ایس ڈگری لے کے میں جنت میں جاؤں گا کیا؟ اگر احد کا پہاڑ آپ کے سامنے ہے, اگر وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دے تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ تقدیر پر بھی ایمان نہ ہو. تو ارکان ایمان کو جانیں گے تو کب جائیں گے نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کر بیٹھتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو, کفری الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کہا ہے. ارکان اسلام پانچ ہے. سے مسلم پہلے حدیث پڑھ لیں, یہ دین کی بنیاد, دین کا جو بنیاد علم ایک حدیث میں موجود ہے بس, دین کا بنیاد علم. میرے بھائیوں بہنوں سے یہی گزارش ہے, آج جا کے بنیاد علم تو حاصل کر لینا. اپنے بیٹوں کو آپ ڈاکٹر تو بنا دیا, انجینئر تو بنا دیا, اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بیٹا ارکان اسلام پانچ ہے, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکات ہے, روزہ حج ہے. پھر دوسرا سوال کیا, اور جب علیہ السلام نے فرمایا صدقت ہے. دوسرا سوال مل ایمان, یہ شاہد جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وقدر خیره وشره. صدقت ہے, جواب میں صدقت ہے. مل احسان, احسان کیا ہے؟ الاحسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ تعالیٰ اس طرح سے عبادت کر جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اگر نہیں دیکھ سکتے تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت کرو کہ جیسا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقت ہے. اچھا قیامت کب آئے گی؟ افسر نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہ باعلم من السائل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ آنے والا کون ہے, اور صحابہ کو پتہ نہیں کہ آنے والا کون ہے, یہ شخص جو سوال کر رہا ہے. اب آپ سب جواب دیکھیں قیامت کب آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں, جیسے آپ نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا. اچھا کچھ نشانیاں تو بتائیں گے نا, پھر آپ اصل نشانیاں بتائیں, معروف نشانیاں ہیں. بہرحال پھر صحابہ کرام سے عمر نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں دین کی تعلیم دینے آیا, آسمان سے آیا, ساتویں آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے میرے بھائی آپ کو اور مجھے اور صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے کہ ارکان اسلام کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ارکان احسان کیا ہے, اور قیامت کب آئے گی. علم غیب مطلق نہ تو آسمان کے عظیم فرشتے کو آتا ہے, نہ تو اس کو علم ہے, اور نہ ہی زمین اور آسمان کے سب سے عظیم اور بہترین مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے. لیکن آج بعض ظالموں کو دیکھے کہتے ہیں کہ غوث نے اپنی ہتھیلی پر پوری کائنات کو رکھا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ, ہر چیز پر نظر ہے غوث کی. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ واللہ اس بد عقیدگی سے بری ہے, ان کی جرت ہے پوری کائنات کو دیکھ رہے. وہ تو اپنے حال سے نہ واقف تھے, وہ تو اپنی زندگی کمزوریوں میں اور پریشانی میں گزار کے گئے ہیں, جو اپنی بگڑی نہ بنا سکا, جو اپنی مشکل کو آسان نہ کر سکا, جو اپنی حاجت کو پوری نہ کر سکا, وہ کسی اور کی بگڑی کیا بنائے گا, کسی اور کی مشکل کیا آسان کرے گا, کسی اور کی کیا حاجت دور کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اس بدعقیدگی سے خود بھی اجتناب کرے, لوگوں کو بھی اس بدعقیدگی سے بچائے. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, سید عبداللہ بن عمر کی فضیلت, نمبر دو, علم کی اہمیت, اور علم حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیو جد و جہد کرنی پڑے گی, گھر چھوڑنا پڑے گا. نمبر تین, سلف صالحین کی فضیلت کہ وہ کس طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے, اگرچہ ایک غلط فہمی کیوں نہ ہو, ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تین تین مہینے کا اونٹوں کا سفر کر کے جاتے تھے. نمبر چار, عقیدہ کی اہمیت. میرے بھائی عقیدہ سب سے پہلے ہے, بعد میں عبادات ہے, بعد میں معاملات ہیں. جب عقیدہ درست نہیں تو پھر عبادات بھی کام نہیں آئیں گی. نمبر پانچ, احد کی پہاڑ کی فضیلت. دیکھیں رحمت العالمین سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آیا ہے, فرماتے ہیں احد, اشارہ کر کے, احد کا پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں. یحبنا ونحبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حقوق کی ادائیگی کی انتہا دیکھیں, صرف صحابہ کرام اور صرف امہات المؤمنین یا عام مسلمانوں کا یا کافروں کا یا جانور کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس جماعت پہاڑ کا بھی حق ادا کیا ہے. اکثر روایت میں دیکھتے ہیں جب پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پہاڑ کا ذکر بھی آتا ہے, اگرچہ پہاڑ جماعت کیوں نہ ہو. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, مومنوں سے محبت کرتا ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر روایات میں جب بھی آتا ہے تو احد کے پہاڑ کا ذکر. کیوں بھی اور پہاڑ نہیں مدینہ میں, دنیا میں اور پہاڑ کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ طور کا پہاڑ ہے, یہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی, تورات نازل ہوئی, وہاں پر ذکر نہیں ہوا. لیکن احد کا پہاڑ, کیونکہ دیکھیں جو چیز آپ سے محبت کرتی ہے اس کا بدلہ تو ہونا چاہیے نا. اب ایک پہاڑ کو آپ کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اس پہاڑ کی صفائی جا کے کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ کسی پہاڑ جماعت سے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ اس کا ذکر خیر کیا جائے. اور اس سے کیا اچھا ذکر خیر ہوگا کہ رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا. نمبر چھ, تقدیر پر ایمان فرض ہے, ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. نمبر سات, تقدیر کا انکار کفر ہے. نمبر آٹھ, ارکان ایمان چھ ہیں. نمبر نو, خیر اور شر دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں. یاد رکھیں شر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا, لیکن خیر اور شر دونوں جو ہیں تقدیر میں, اچھی ہو یا بری, حدیث میں کیا ہے اچھی یا بری, خیر یا شر, جو بھی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس کا اینڈ رزلٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں شر نظر آتا ہے, لیکن جو اللہ تعالی کے نزدیک ہے وہ خیر ہی خیر ہے. یعنی دیکھیں شوگر کے مریض کو دیکھیں, شر ہے کہ نہیں؟ تقدیر میں لکھے کہ فلاں شخص شوگر کی بیماری ہوگی. اب وہ بیچارہ جب ٹیسٹ کے لیے سوئی لگتی ہے, بغیر سوئی کے ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا, جب سوئی لگتی ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر, اللہ تعالیٰ جیسے تو نے چاہا ویسے ہوا, میں تیری تقدیر سے راضی ہوں, جب وہ سوئی چبھتی ہے اور وہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جب اس کی شوگر بڑھتی ہو اور ٹینشن ہوتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو ایک ایک تکلیف کے بدلے میں ایک ایک ثواب ملتا ہے, ایک ایک گناہ مٹتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو خیر ہے یا شر ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو, اپنے پیاروں کو جنت میں ایک جگہ دیکھ لیتے, یہ میرے فلاں بندے کی ہے, وہ فلاں بندہ سست ہے, وہ اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتا اپنے عمل سے. اللہ تعالیٰ اس شخص مصیبت میں مبتلا کر کے آہستہ آہستہ مصیبتیں دیتا رہتا ہے, وہ شخص صبر کرتا رہتا ہے, شکر کرتا رہتا ہے, وہ اس جگہ کو پا لیتا ہے. نمبر نو, کتنی ہو گئے؟ دس ہو گئے. اچھا دسواں نمبر پہ, مصلحت کے لیے قسم کھانا جائز ہے اگرچہ قسم کا مطالبہ نہ کیا جائے. مصلحت کے لیے قسم کھانا جائز ہے اگرچہ قسم کھانے کا مطالبہ نہ کیا جائے. جیسا کہ روایت کے آغاز والذی نفس محمد بیدہ, قسم اس ذات کی, والذی نفس بعمر بیدہ, قسم اس ذات کی جس کی مٹھی میں ابن عمر کی جان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, لیکن کسی نے کیا سائل نے کہا کہ قسم کھاؤ؟ نہیں. تو آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ روزمرہ معاملات میں اگر کسی بات کو مزید آپ مضبوط کرنا چاہیں تو قسم کھا سکتے ہیں. نمبر گیارہ, اپنے فتوے کی تاکید کے لیے جو آپ نے بات کی ہے اس کی تاکید کے لیے قسم کھانا مستحب ہے, یہ اور مسئلہ ہے. آپ کو کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات یہی ہے, آپ کے اپنے علم کی بنیاد پر کہ ایسی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں سید عبداللہ سید عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ, یہ بڑی پیاری روایت ہے, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, عبداللہ عباد بن الصامت مشہور صحابی ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیہ, اے میرے بیٹے, انک لن تجد طعم الایمان, تم اس وقت تک ایمان کی مٹھاس کو نہیں پاؤ گے, حتی تعلم, یہاں تک جب تک تم یہ نہ جان لو, انما اصابک لم یکن لیخطئک, جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے کبھی دور نہ ہونے والی تھی, وما اخطاك لم يكن ليصيبك, اور جو تکلیف تم سے دور ہوئی ہے وہ کبھی تمہیں پہنچ نہیں سکتی تھی. یہ تقدیر کی بنیاد اپنے چھوٹے سے بچے کو بتا رہے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, دیکھیں اپنی بات کی تائید دلیل سے ہوتی ہے ہمیشہ, یقول, فرماتے ہیں, ان اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے یہ حکم دیا, ایک یہ معنی ہے, دوسرا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور یہ حکم دیا, دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ عبارت دیکھیں, ایک عبارت ہے اللہ تعالی نے جب قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے, یا جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا, ایک یہ ہے, دوسرا اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور یہ حکم دیا, دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ عبارت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کرتے حکم دیا, یعنی اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور جب پیدا کیا سب سے پہلے یہ حکم دیا, تو قلم نے قلم کو پیدا سب سے پہلے نہیں کیا, کیونکہ اس میں اختلاف ہے, پہلے کیا چیز پیدا ہوا, قلم پیدا ہوا یا عرش پیدا ہوا, سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا چیز پیدا کی ہے خلق میں, قلم ہے یا عرش ہے؟ بعض روایت میں عرش ہے, بعض میں قلم ہے, جیسے یہ ہے. تو جو قول راجح ہے واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو معنی یہ نہیں بنتا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر حکم دیا, بلکہ یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کرتے ہی یہ حکم دیا. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب پیدا کیا فوراً حکم دیا, سب سے پہلے جب یعنی قلم کو پیدا کیا تو قلم سے پیدا کرتے ہی یہ حکم دیا, اور حکم نہیں دیا قلم کو بعد میں, کوئی بات نہیں کی, سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ لکھو, تو قلم نے کہا ان اول ما خلق اللہ القلم, فقال له اكتب, لکھو, فقال قلم نے اس کی ربی وما اكتب, میں کیا لکھوں, قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه, ہر چیز کی تقدیر لکھ دو جب تک کہ قیامت میں قائم ہوتی, یہ سورج یہ چاند یہ تارے یہ پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی گئی, سورج کب آئے گا وجود میں, کب اسے گرہن لگے گا, کس کس وقت میں لگے گا, اور کب اس کا خاتمہ ہوگا, لکھ دیا قلم نے. میرے بھائی میں اور آپ کیا, ہماری حیثیت کیا سورج کے سامنے, اس زمین کی کیا حیثیت ہے, ہمارے کیا حیثیت ہے, چیوٹی کی تقدیر میں لکھ دی گئی کہ اس نے کتنی رزق کھانا ہے, اس نے کب مرنا ہے, کب سڑنا ہے, چیوٹی کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں غور کریں, اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعه, یا بنیہ, اے میرے بچے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من مات علی غیر هذا فلیس منی, جو شخص اس بات پہ مرتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا میں نے ذکر کیا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تقدیر پر ایمان فرض ہے. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت میں آیا ہے, ان اول ما خلق الله تعالى قلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعه ما كان ليوم القيامه, وفي روايه ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بقدر خير وشر احرقه الله بالنار. مختلف روایات ہیں, آخر روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اچھی بری پر تو اسے اللہ تعالیٰ آگ سے جلائے گا, جہنم کی آگ سے جلائے گا. اس روایت میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, بچوں کی تربیت کی اہمیت. بچے اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائی ہے, ہم کب اپنے بچوں سے اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, اے میرے بچے, اے میرے پیارے, آئے بیٹھیں, ہم پوچھتے ہیں ہوم ورک کیا ہے, کیا ہے, بس ہماری زندگی یہی گزرتی، ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا ہے، بیٹا کھانا کھا لیا، صحت اچھی ہے آپ کی، بس یہ ہماری گفتگو یہیں تک ہوتی ہے، یہ حد ہے ہماری. ہم نے کہا پوچھا بیٹا آپ بیٹھے میں آپ سے ذرا اہم بات کرنا چاہتا ہوں. ارے اہم بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ تقدیر کے معاملے میں دیکھیں اگرچہ ہمیں پیچیدہ لگتا ہے، صحابہ کا اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اور یہ سبق کہاں سے حاصل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مشہور روایت ہے ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس کو، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے میں تمہیں اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. اور اس حدیث بڑی پیاری باتیں بتائے کہ جب سواک اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور پھر تقدیر کے معاملات یہی اس طریقے سے باتیں بیان فرمائی. تو بچوں کی تربیت کی اہمیت نمبر دو، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے اس کا ثبوت. نمبر تین، صحابہ کرام عقیدے کے معاملات کو سنگینی سے لیتے تھے، اہمیت کے ساتھ. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی صفت بلندی، علو کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلندیوں پر ہے. کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے، مستوی ہے، تو اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کی صفت قول، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے اس کا ثبوت. قال القلم، تو قلم سے گفتگو کی کہ نہ کی؟ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے تو پھر قلم سے کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، کمال مجل سبحانہ و تعالی. نمبر چھ، منکرین صفات کا رد، جو اللہ تعالیٰ صفات کے انکار کرتے ہیں، چاہے جہمی ہو، چاہے وہ معتزلہ ہو، یا اشاعر ماتوریدی، جتنے بھی ہیں سارے گروہ. نمبر چھ، تقدیر پر ایمان فرض ہے اور ارکان میں سے چھٹا رکن ہے. نمبر سات، تقدیر کا انکار کرنے والا کافر ہے. نمبر آٹھ، تقدیر کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی شخص جان لے، یہ سمجھیں ذرا، کہ جو کچھ یا جو تکلیف اللہ تعالیٰ نے آپ کے لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اچھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لکھی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب دیکھ لیں، یہ کلیہ ہے پورا. جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ نے لکھا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. جو اچھائی آپ کو ملی ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جو تکلیف آپ کو ملی ہے کوئی اسے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری تقدیر ہے. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ فی المسند، مسند میں، وہ سنن عن ابن الدیلمی، ابن الدیلمی کا قصہ بھی بڑا پیارا ہے، ابو داؤد میں. میں تقدیر کے باب میں جو دروس تقدیر کے، اس میں میں تفصیل سے بات کی، وہ دیکھ لینا. ابن الدیلمی مشہور تابعی فرماتے ہیں، اتیت ابی بن کعب، ابی بن کعب مشہور صحابی کے پاس آیا، فقلت فی نفسی شیء من القدر، میں نے کہا میرے نفس میں تقدیر کے باب میں کوئی غلط فہمی ہے، کچھ شبہات ہیں. فحدثنی بشیء، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، حدیث سنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعل اللہ یذیبہ من قلبی، انسان کتنا کمزور ہے، ایک وقت میں شورا شور ہو گیا تو ہم سمجھنے سے قاصر ہو گیا، مسکین ہے نا ہم لوگ، ہماری یہ حقیقت ہے، دیکھ لیں ہماری حقیقت کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ساتویں آسمان سے ایک ایک شخص کی بات کو سنتا ہے، ہر زبان کو سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، اور ایک ہی وقت میں سب کی پوری کرتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، وہ بھی سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر آن میں سنتا ہے. میرے بھائی، اگر دو لوگ بات کریں نا، دو لوگ، تو ہم دونوں میں سے کسی کی بات کو نہ سمجھ سکیں، صرف دو، اور پوری کائنات میں پوری لوگوں کی باتیں ایک مخلوق، ایک بیچارہ مخلوق کہاں سمجھ سکتا ہے، اور وہ بھی مرنے کے بعد. بھائی زندگی میں وہ سمجھ نہیں سکتا، مرنے کے بعد جب وہ سن بھی نہیں سکتا. ان للہ وانا الیہ راجعون. برحال فرماتے ہیں ابن الدیلانی مشہور تابعی، ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تقدیر کے معاملے میں، کیا کیا؟ حق راستہ اپنایا، جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ، معروف عالم صحابی ہیں، اور ان کو عرض کی کہ میرے نفس کے اندر کوئی شکوک و شبہات تقدیر کے معاملے میں، فحدیث نہیں، مجھے کوئی حدیث بیان کری، کوئی بات اچھی بیان کرے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، لعل اللہ یذبہ من قلبی، تاکہ میرے دل سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے. فقال، عبید بن کعب فرماتے ہیں، لو انفقت مثل احد ذهبا، ذرا غور کر روایت پہ، اگر تو احد کے پہاڑ کے برابر سونے کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیں، ما قبلہ اللہ منک، اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، وتعلم، اور یہ بھی جان لو اس کے ساتھ ساتھ، وتعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے وہ تم سے دور نہ ہو سکتی تھی، آپ کو اسے بچا نہیں سکتا تھا، وما اخطاک، اور جس تکلیف سے تم بچ چکے ہو، لم یکن لیصیبک، اور وہ تمہیں پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ تکلیف تمہیں کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا. ولو مت علی غیر ھذا، اگر تمہاری موت اس کے بغیر ہو جاتی، ان باتوں کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر، لکنت من اہل النار، تو تم ضرور اہل النار میں سے ہوتے، آگ میں سے ہوتے، جہنم میں سے، اہل جہنم میں سے ہوتے. ذرا غور کریں، تابعی بہترین زمانے میں اور فرمانے والا صحابی، اگر یہ ایک بدعقیدگی ہوتی تو جنت میں نہ جاتے کبھی، یعنی کفر پہ وفات ہوتی، نعوذ باللہ. قال ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، تسلی نہیں ہوئی نا، معاملہ جو سنگین ہے، فرماتے ہیں، قال فاتیت عبداللہ بن مسعود، کہاں گیا؟ دوسرے صحابی کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس، یہی سوال کیا. میرے بھائی دیکھیں تعجب کیا، وہ یہی جواب. اب روایت دیکھ لینا جا کے، یہاں پر شیخ صاحب نے صرف خلاصہ دیا ہے، اب پوری روایت جا کے دیکھیں، ابو داؤد میں جا کے دیکھ لینا، حدیث نمبر 4699، اس روایت کو ذرا پڑھنا جا کے. فرماتے ہیں، میں گیا سید عبداللہ بن مسعود کے پاس، وہی جواب دیا. پھر میں گیا سیدنا حذیفہ بن یمان کے پاس، وہی جواب ملا. پھر گیا میں سیدنا زید بن ثابت کے پاس، چوتھے صحابی کے پاس، وہی جواب ملا، ایک ایک لفظ وہی. فکل حدثنی بمثل ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا جواب ایک ہی تھا، اور اپنی جواب کو کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی. شیخ فرماتے ہیں، حدیث صحیح، رواه الحاکم فی صحیحہ، صحیح حدیث ہے، صحیح حاکم اور ابو داؤد الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، اہل علم سے سوال واجب ہے شکوک و شبہات کے وقت، جب شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں پیدا ہوں، تو آپ پر فرض ہے، واجب ہے کہ آپ علماء کے رجوع کریں اور ان شکوک شبہات کا ازالہ کریں. نمبر دو، صحابہ کرام کے علم اور فقہ کی وسعت، بڑا وسیع علم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. نمبر تین، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف عقیدے کے امور پر نہ تھا، یاد رکھیں، صحابہ کرام کا اختلاف عقیدے میں نہ تھا، ہاں باقی بعض معاملات میں اختلاف تھا، کیونکہ وہ ہم اختلاف سے پاک نہیں ہو سکتے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے کے امور میں دیکھیں سبحان اللہ، کیونکہ عقیدہ اس دین کی بنیاد، وہاں پر اختلاف نہ ہوتا تھا. اور جو اختلاف ہوا دوسرے امور میں عقیدہ کے علاوہ، اس کی وجہ ہے اور اس کا اثر بھی ہے، بغیر سبب کے اختلاف نہ ہوا، یا تو روایت نہیں ملی، یا روایت ملی ہے تو ان کے سامنے ضعیف تھی، اس طریقے سے ان کو جو قول ملا، یعنی ایک تو حدیث ملی نہیں ان کو، یا جو جس نے بیان کی وہ ان کے سامنے قابل اعتبار نہیں تھا. یہ اور بھی وجوہات ہیں جو شیخ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحابہ کرام کے نہیں بلکہ پورے امہ اعلام کا انہوں نے مدافعت کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اگر جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا جو ان کا اختلاف ہوا ہے، اس کی ایک بنیاد تھی اس اختلاف کی. آج ماحول جیسے نہیں، آج ہم اختلاف کرتے ہیں، ہمارے اسباب بھی اپنے ہوتے ہیں، اس کا اثر برا ہوتا ہے. نمبر چار، تقدیر کے منکرین کافر ہیں. نمبر پانچ، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، نمبر چھ، ان چار صحابہ کی اہمیت، عبی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین، سب صحابہ. نمبر 7 شکوک اور شبہات ہلاکت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں شکوک اور شبہات جب پیدا ہوتے ہیں اللہ رحم کرے اگر ان کو دور نہ کیا جائے تو پھر آگے جو راستہ بچتا ہے وہ ہے تباہی کا راستہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.